أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف امام رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، یعرفون نعمۃ اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الفاسقون. یعرفون نعمۃ اللہ ثم ینکرونها، اس کی عام تفسیر، ہر اس نعمت کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نعمت ہے، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اس نعمت کو منسوب کرتے ہیں. وہ اکثر ہم الفاسقون، جس میں سے سب لوگ کافر. اکثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ، جو شخص اللہ کی نعمت کو دوسرے کی طرف، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو دوسرے کی طرف منسوب کرے گا کہ فلاں کے ذریعے سے ملا، تو یہ کافر، وہ شخص کافر ہے. قال مجاہد رضی اللہ رحمہ اللہ ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، یعنی اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اور مجاہد نے آیات اور احادیث کی تفسیر، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر آئی ہے تو اس تفسیر کے علاوہ کسی دوسری تفسیر اور کسی دوسرے معنی کی تفسیر کرنا یہ غلط ہے، لیکن اگر خاص معنی کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نہیں آئی ہے، تو آیت یا حدیث کے عام معنی دیکھ کر کے سلف نے اس کی تفسیر کی ہے. تو نعمت کا لفظ عام ہے، کوئی بھی نعمت ہو. یعرفون نعمۃ اللہ، اس آیت کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت مسلمانوں پر اس دنیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور لوگوں میں آپ کی رسالت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی فرمائی ہے، سب کچھ. خاص طور پر یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اور اس سے پہلے وکانو یستفتحون، ابھی آیت میں آیا ہے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے اس نبی کے واسطے سے یا اس نبی کی اتباع کے واسطے سے جو آئیں گے، اور پھر ہم ان کی اتباع کریں گے. یعنی دشمن پر آپ کا نام لے کر کے، آپ کے اتباع کا حوالہ دے کر کے وہ وسیلہ پکڑتے تھے اللہ تعالی کے پاس کہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے. جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا انکار کر دیا. سب سے بڑی نعمت لوگوں پر ایمان کی نعمت، دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، افضل امت ہونے کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. یا رسول نعمت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے کوئی بیٹا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا نبی ہونا ان کو ایسے ہی معلوم ہے جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، یا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور وہ کافر ہو گئے. اس آیت کے عمومی معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی یہ بھی کہے کہ یہ مال جو ہمیں ملا ہے یہ ہمارے باپ دادا سے ملا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کا حوالہ یا اللہ کے کرم کے ذریعے سے نہیں ملا، بلکہ یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اپنے ماں باپ سے یا باپ دادا سے. یا یہ کہے انما اوتیت علی علم عندی، جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ مال تو ہمیں اپنے زور بازو اور زور علم اور عقل کے لگانے اور محنت کرنے سے یہ مال ہمیں ملا ہے. یہ سب اللہ کی نعمت کو جانتے ہوئے اس کا انکار اور کفر کرنا ہے. یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور میں نے یہ کہا کہ آیت یا احادیث کی تفسیر اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص معنی میں نہیں ہے، تو اللہ کا کلام پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یہ بہت جامع معانی کے حامل ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر اس کی تفسیر یہ کی جائے گی پیار رسول کی رسالت کا جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں, یہ بھی صحیح ہوا. اسی طرح مجاہد نے جو یہ کہا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مال ہمیں اپنے باپ دادا کے ذریعے سے ملا ہے یا باپ دادا کی رحمت اور برکت سے ملے ہیں, یہ چیز یہ بہرحال اللہ کی نعمت سے انکار ہے. وقار احمد عبداللہ ایک دوسرے امام ہیں بہت بڑے محدث تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کی تفسیر یہ ہے لولا فلان لم یکن کذا, اگر فلاں نہ ہوتے تو ہمارا یہ مقصد یا ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوتی. لولا فلان حالانکہ ما تشاؤنا الا ان شاء اللہ, آدمی چاہتے ہوئے ہزار چاہتے ہوئے کسی چیز کو چاہے کہ یہ ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو اسباب بھی مہیا ہوں, لیکن اسباب کا مسبب کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہے. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یا نہ رکو نہیں بر دوں سلامن, اس سے اللہ تعالیٰ اس کی قوت ناریہ چھین لے تو کیا کر سکتا ہے آدمی؟ اسی طرح کوئی شخص بھی اپنے اسباب پر توکل نہ کرے, اسباب کو استعمال تو کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے, بھروسہ اللہ تعالیٰ کا ہو. اسباب کا استعمال کرے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اب اسباب مہیا ہو گئے ہیں تو مقصد اور ضرورت بھی ضرور پوری ہوگی, نہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں اگر نہ ہوتے تو ہمارا یہ کام نہ ہوتا, یہ چیز بول جاتے ہیں لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن کبھی کبھی چاپلوسی تملق اور اپنا مقصد نکالنے کے لیے یہ ایمان کی کمزوری اور توحید کے عدم فہم کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. جانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کہنی چاہیے لیکن کبھی کبھی اپنا مقصد نکالنے کے لیے آدمی ایسی باتیں بول جاتا ہے, یہ بھی چیز غلط ہے, کیونکہ توحید کو کسی حالت میں چھوڑنا یہ غلط ہے. اگر ہم توحید کو چھوڑ کر کے یہ سوچیں گے کہ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا الٹا اثر بھی یا اس کا الٹا کر کے مقصد نہ پورا کر سکتا ہے. وقال ابن قتیبہ یقولون ھذا بالشفاعۃ آلہتنا, بعض کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ چیز تو ہمیں ہمارے معبودوں کی سفارت اور ان کی گویا سفارت سے یہ چیز ملی ہے, ان کی سفارت سے ہمیں یہ چیز ملی ہے. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ واقعی یعنی کفار مکہ میں یا عرب کے کفار میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور ظاہری معبود جو بنا رکھے تھے انہیں پر اپنا سب کچھ دار و مدار یا بھروسہ, ان سے اپنی حاجت طلبی کیا کرتے تھے, ان کے بارے میں ان کو زہریہ بھی کہتے تھے لوگ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ انہیں کو اللہ سمجھتے تھے. جس طرح اس وقت یہ ہندو مذہب کے لوگ ہر اس چیز کو جس میں کوئی طاقت ہو اس کو الہ سمجھنے لگتے ہیں, اور ان سب کے مجموعہ کا ایک بہت بڑا الہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف انہیں کو معبود سمجھتے تھے, لیکن بہت سے ایسے تھے خاص طور پر کفار مکہ جو بتوں کو اللہ کے جناب میں ایک سفارسی کی حیثیت سے سمجھتے تھے, اور یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ان کو نظر نیاز دیتے ہیں, ان کے لیے سجدے کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ خوش ہو کر کے ہمیں اللہ کی طرف پہنچا دیں گے. یہ بہرحال یہ بھی شرک تھا اللہ تعالیٰ اس کو آج شرک ہے, کیونکہ وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کسی بھی معنی میں سفارش کے معاملے میں یا وسیلہ سمجھ کر کے ان اللہ کے اوصاف کو کسی غیر اللہ کے ساتھ ملایا جائے یا کسی غیر اللہ کو موصوف کیا جائے تو یقیناً یہ شرک ہوا. تو وہ کہتے تھے کہ ھذا بالشفاعۃ آلہتنا, یہ چیز ہمیں یہ اولاد یہ مال یہ نعمت ہمیں اپنے ان معبودوں کی جو گویا نائب ہوا کرتے تھے, ان کو نائب سمجھتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے معبودوں کی یا ہمارے معبودوں کی سفارت سے یہ چیز ملی ہے, یعنی گویا اگر وہ سفارت نہ کرتے تو یہ چیز نہ ملتی. یہ سب چیزیں اس تفسیر میں آتی ہیں. اب امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعد حدیث زید بن خالد الجوہنی الذي قال فيه اصبح من عبادي مؤمن وكافر, امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد آپ نے اللہ کی اس وحی کا ذکر کیا, یہ بھی اللہ کی وحی ہے. حدیث وحی ہے جس کو کہتے ہیں کہ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کی طرح اس کو نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے. قرآن کی وحی جو ہے وہ نماز میں بھی پڑھی جا سکتی, وحی مطلوع غیر مطلوع یہ تفسیر کرتے ہیں. تو حدیث بھی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اصبح من عبادی موقن و کافر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, سنت شریفہ تھی کہ آپ لوگوں کی طرف عام طور پر فوراً سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیتے تھے. یہ سنت امام کے لیے. اس میں صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تھی کہ لوگوں کے حال احوال بھی پوچھتے تھے. اگر کسی کو دیکھا کہ بھائی اگر کسی کے بارے میں سنا تھا کہ بیمار ہے تو پوچھتے تھے کہ ما فعل فلان, ایک عورت رات میں ان کا انتقال ہو گیا, ایک آدمی سے ان کا انتقال ہو گیا حدیث شریف میں, اسی طرح ایک قصہ ہے ایک عورت کا بھی رات میں انتقال ہو گیا بیمار تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول تم وفات پا گئے. کہا کیا کیا؟ کہا رات ہی میں ہم نے دفن کر دیا. پیارے رسول نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہل رہا امین کم ہو گیا, تم میں سے کسی نے کوئی خواب بھی دیکھا ہے؟ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, اس کی تعبیر فرماتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب جو ہیں وہ اگر اچھے ہیں تو آدمی اس سے اچھی فال لے سکتا ہے, یعنی یہ کہ خوش ہو سکتا ہے, لیکن اگر برا بھی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا نتیجہ یا اس کی تعبیر بری ہی ہو. ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر بری ہو لیکن باطنی طور پر اس کا انجام اچھا ہو. اس وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاشرے کہہ رہا ابھی مل کر رہا, ہمیں اس کے سر سے بچا, اس کے خیر کو دے. اور کسی سے بیان نہ کرے, اگر اچھا خواب ہے تو اسی سب سے بیان کرے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خواب کی اچھی تعبیر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کہا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا وحی کی, اور فسان یہ وحی ہے اصبح من عبادی مؤمن و کافر, میرے بعد بندوں کی صبح ہوئی وہ تو ایمان والے تھے لیکن بعض لوگ رات میں تو مومن تھے صبح اٹھ کر کے وہ کافر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیر فرمائی کہ جو کہتے ہیں کہ مفرنا بنا ایک ازا, جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بارش ملی تو وہ لوگ مومن ہوئے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فلا نکشتر یا فلا برج کے ذریعے سے ہمیں بارش ملی تو وہ اللہ سے انہوں نے کفر کیا. اس کفر کو آخری کفر نہیں کہا جائے گا جس سے دین سے نکلنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ کفر چھوٹا کفر ہے, یعنی یہ کہ کفر دون کفر. اگر واقعی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے, صرف برج اور نجوم یا تاروں کے اثر سے میں ملا, تو یقیناً وہ مطلق کافر ہوا. لیکن اگر اس کو سبب سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہوا اللہ کے طرف منسوخ کرنے کے بجائے اس کی طرف منسوخ کیا, تو وہ کفر کے درجے میں آتا ہے. لیکن وہ کفر دین یا ایمان سے نکالنے والا نہیں ہوگا کہ ایک مطلق کافر ہو گیا, اس کی بیوی اس سے الگ ہو جانی چاہیے, مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ نہیں ہوگا, نہیں اس معنی میں نہیں. لیکن جس معاملے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا اطلاق کیا, اگرچہ وہ بڑے کفر کی طرح نہ ہو, لیکن وہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہوتا ہے, گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے کسی نجومی کے پاس آ کر کے, کسی کاہن کے پاس آ کر کے اس سے کوئی غیب کی چیز معلوم کی اور پھر اس کی تصدیق بھی کر لی, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا کافر ہو گیا. تو یہاں کافر اس کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ ملت سے نکل گیا, لیکن واقعی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیب کا جاننے والا ہے اور یہ اللہ کیا نام ہے کہ بغیر کسی اخبار کے بیان کر رہا ہے, تو یقیناً کفر کا فتویٰ علماء نے اس پر دیا ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے اور جب تفصیل پوچھی جائے تو ہو سکتا ہے اس میں کہے کہ نہیں اصل تو بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اسباب اور حالات کو دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کرتا ہے, تو وہ یقیناً اس کہنے کی بنا پر وہ کفر کا کلمہ اس نے بول دیا. اس وجہ سے الفاظ کو بہت ہی جانچ تول کر کے بولنے چاہیے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. آدمی یہ زبان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اس کے شمار میں یہ بھی شمار کیا, الم نجعل له عینین, ہم نے اس کے دو آنکھیں دی اور اس کو زبان بھی دی, دو ہونٹ بھی دیے. یہ نعمتیں ہیں اللہ یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرون. اس نعمت کو اگر ہم اللہ کی اس نعمت کو اگر ہم غلط انداز سے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے نعمت کا کفران ہوا حقیقت میں. اس وجہ سے اس زبان کو جان بوجھ کر کے غلط راستے پر استعمال کیا, غلط الفاظ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے لکھا ہے مناہی لفظیہ, یعنی بہت سے ایسے گویا ڈکشنری تیار کی ہے کہ کیا ایسے الفاظ ہیں جو بولنے نہیں چاہیے. کبھی کبھی آدمی بول جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس سے جب سیکھ پچھور کیا جائے کہ بھائی کیا واقعی تمہارا یہ عقیدہ, تو کہیں گے نہیں مطلب یہ نہیں تھا, یہ کہنے لگتے ٹھیک ہے. اس میں جب کھنگانا جائے سب جا کر کے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, لیکن جب یہ بات آپ بول گئے ظاہری لفظ اور کسی چیز کا متحمل نہیں ہے تو اسی چیز غلط ہی چیز پر محمول کیا جائے گا. اس وجہ سے اس زبان کو آدمی کو چاہیے, جس طرح زبان سے ایک نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اقتصاد خیر کرے, ذکر اذکار کرتا رہے, اللہ کی طرف دعوت دے. اسی طرح غلط بات بولنے پر بھی اس کا حساب ہونا ہے, یہ ذہن میں رکھ کر کے آدمی بولے. کسی کو غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض مرتبہ ایسی بات بول جاتا ہے یہ ہوئی بے حافظ جہنم, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یعنی نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صلات صیام سب کچھ ہے, لیکن چونکہ یہ غلط بات بول گیا اللہ کے حق میں اور عباد اللہ کے حق میں, اس کی بنا پر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول انواخذ بما نتکلم بھی, کہ انواخذ کیا ہم اپنی باتوں یا اپنے عام بول چال کے بارے میں بھی ہمیں پکڑا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رکھتا ہوں مکا, تمہاری ماں تمہیں روئے, یعنی تمہارے اوپر روئے, یعنی ایک چیز ہوتی ہے جیسے کسی کی سجا تمہارا ناس ہو. یہ نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا کی, یہ نہیں ہوگا. کہ تمہاری ناس ہو, تمہارا ناس ہو, کیسے کہتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا؟ حال یہ کب الناس بالنار الا اصائد السنتین, یعنی لوگ بہت سے صرف اپنی زبان کی تیزی سے ہی جہنم میں جائیں گے. تو کہنے کا مطلب کہ ان سب چیزوں کو خاص طور پہ اللہ کے حق میں کوئی ایسی بات آدمی سے کی زبان سے نہ نکلنی چاہیے جو کفر کی حد تک پہنچے اور اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہو. اسی طرح عباد اللہ کے بارے میں آدمی مذاق مذاق میں بہت بڑی بات کہہ جاتا ہے, کبھی کبھی اس کی عزت پہ حملہ ہو جاتا ہے, اس کی بیوی بچے لڑکی پر بھی حملہ ہو جاتا ہے, یہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے. تحسبونہ حیئنا وهو عند اللہ عظیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت آئی لوگ نہیں سنا, یا ایسا ہوا ویسا ہوا, لوگ اس کو پھیلانے لگے. اللہ تعالیٰ اس پھیلانے کو بھی بہت زیادہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, کہہ کر کے کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بری بات کو پھیلاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بہت سرزنش کے الفاظ استعمال فرمائے اللہ رب العزت نے, اور کہا کہ تحسبونہ حیئنا, تم لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو, وہ ہوا عند اللہ عظیم, بہت بڑی چیز ہوتی. اس وجہ سے اس زبان کو سنبھال کر کے غیبت کے مسئلے میں اللہ کے حقوق اور عباد اللہ کے حقوق کا مطلب بہت اہم ہے. اللہ کا حق تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرم سے معاف کر دے, لیکن حقوق العباد کا مطلب ہے کسی بندے کے بارے میں غلط بات کہی, اس کے اوپر افترا کیا, تہمت بازی, یہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ, صرف کے علاوہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ اہم ہے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے اصبح من عبادی مؤمن و کافر, اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی صرف اس زبان کی بنا پر بھی بعض شرک کے اور کفر کے اعمال اور اقوال کہہ جاتا ہے. دوسرا باب ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, جانتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں, عبادت کا مستحق نہیں, عبادت کے لائق نہیں, یہ سب جانتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبادت اللہ کی عبادت میں پوجنے میں یا اللہ کو رب سمجھنے میں جو کچھ حق ربوبیت ہے لینا, اللہ جو کچھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, ان للہ ما اخذ وله ما آتا, جو چاہے لے لے جو چاہے دے دے, لینے اور دینے میں کسی کو شریک نہ کرو. جس جو کچھ تمہیں ملا ہے ماں بکم من نعمتن ومن اللہ, کوئی بھی نعمت ملی تمہیں تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہو کہ فلاں بزرگ کے قبر پہ ہم گئے انہوں نے ہمیں دے دیا. سبحان اللہ, یہ چیز اتنی واضح ہے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے رسول کے کلام میں, لیکن جس قدر واضح ہے اسی قدر اس کا خلاف اور اس کے خلاف مسلمانوں کے اعمال ہیں. کتنی نام خود رکھے جاتے ہیں اسی صرف بولنے اور زبان کے مسئلے میں نام رکھے جاتے ہیں غلط قسم کے, شرکیہ نام, اللہ دستہ کے بجائے کیا کہتے ہیں پیا دستہ, پیر نے ان کو دیا ہے دستہ کہتے ہیں, پر پنجابی زبان نہیں جانتا ہوں لیکن بہرحال. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ پیر بخش, اللہ بخش تو صحیح ہے لیکن عبد القادر بخش, یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہرحال عین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ دیا ہے, اور غیر اللہ کے ساتھ, غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم, قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا تھی. ان کا کہنا ہے الانداد هو الشرك, یہ شرک جو اللہ کے اوصاف میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں, یہی جن لوگوں کو شریک کرتے ہیں وہی انداز ہو گئے. الشرک اخفى من دبیب النمل على صفاة سودا في ظلمة الليل وهو ان تقول. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اس قدر کو اس سے زیادہ کو سیدھا ہے جیسے کوئی چیوٹی اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پہ چل رہی ہو, تو اس کی آہٹ کس قدر کون سن سکتا ہے یا اس کی آہٹ کا احساس کون کر سکتا ہے. شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی یہ چیز اتنی باریک چیز ہے کہ آدمی نہ جانے ہوئے یا نہ خیال کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ سمجھو, او ہوا ان تقول و حیاتک یا فلان, تمہارے زندگی کی قسم, جیسے لوگ کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم, تمہارے قربان جاواں, یہ سب کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہرحال یعنی غلط ہے. یعنی کسی کے اوپر قربان جانا یہ بھی لفظی اعتبار سے غلط ہے. قربان جاؤں, تیرے سر کی قسم, تیرے زندگی کی قسم, یہ سب چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ شرک میں سے ہے. ان تقول واللہ وحیاتک یا فلان, اللہ کو بھی کہو اللہ کی قسم کھاؤ, اور کسی کے سر کی قسم کھاؤ, کسی کی زندگی کی قسم کھاؤ, کسی کی عزت کی قسم کھاؤ, کسی کے منصب اور کسی کی کرسی کی قسم کھاؤ, یہ سب شرک میں ہے. وہ حیاتی, کوئی کہے کہ میرے حیات کی قسم, یہ بھی کیونکہ من کان حالفاً, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من, جس کو قسم کھانی ہے, قسم لینی ہے, تو اللہ کی قسم لے, اللہ کی قسم کھائے, حلف باللہ یا چپ رہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری زندگی کی قسم, میرے بچے کی زندگی کی قسم, یہ قسمیں لیتے ہیں لوگ اور اس طرح کھاتے ہیں, یہ پرانے زمانے کی کا شرک کا لفظ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عین شرک ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجعلوا للہ اندازاً وانتم تعلمون.
قبلہ بھی کہتے ہیں کسی کو,
لوگ کسی کو قبلہ کہتے ہیں, اصل میں یہ بھی ایک چیز ہے جو غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے. قبلہ تو صرف ایک ہی ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, لیکن کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب, جناب قبلہ, یہ کہتے ہیں یعنی گویا آپ ہی ہمارے مدعا ہیں, آپ ہی کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں اور کوئی ہمارا نہیں ہے. یقیناً شرک کا پہلو بہت بڑا اس میں ہے. وہ ایک عالم تھے تو ان کا ایک شعر ہے, میں جانتا میں قبلہ قبلی علامت کی بھی پتہ نہیں کیا ہے, ایک تو ہے ایسا قبلہ. عام طور پر اچھے اچھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. اسی طرح یعنی بہرحال یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک کتاب لکھی ہے ہمارے اچھے یہاں کے علماء میں سے, ہمارے پہچان کے دوستوں میں سے رہے ہیں جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, وہ بیمار ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مناحل الارضیہ, بہت ہی یعنی ہر وہ لفظ جو جس کا بولنا غلط ہے, جیسے حدیث میں اس طرح کہا ہے, اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ انڈیکس تیار کیا ہے. اس کتاب کا ترجمہ بھی شاید انڈیا میں ہو چکا ہے, پاکستان میں پتہ نہیں اگئی ہوگی کتاب دونوں کی جگہ پہنچتی ہیں یہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. بڑی مفید کتاب ہے آپ کی کہتے ہیں ہر لفظ کی جس کو کہا ہے کہ اس کا بولنا غلط ہے کہ اس میں الفاظ جو اس قسم کے آئے ہیں یہاں تک کہ عجمی الفاظ جو اپنے یہاں استعمال ہوتے ہیں اس میں بہت سی چیزوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے لولا کلئی بتحاد علی احسان اللطوف, اگر فنا کی کتیا یا فنا کا کتا نہ ہوتا تو آج چور ہمارے گھر میں گھس جاتا, یہ بھی کہنا غلط ہوا کیونکہ گویا کتے کو سب کچھ مان لیا. اللہ کے علاوہ اللہ کی حفاظت میں شامل ہوتی تو ہزار کتے ہوتے, ہزار شیر بھی حفاظت کے لیے ہوتے تو کچھ نہ کر سکتے. اس وجہ سے یہ کہنا غلط ہے لولا فلانو. جی قرآن کی قسم کھانا یہ اللہ کی صفت کی قسم ہے. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کا صفت ہے. اسی طرح کوئی کہتا ہے والقرآن العظیم, اگر کوئی کہتا ہے جیسے وہ اللہ کہتا ہے اسی طرح والقرآن العظیم و کلام اللہ, اس طرح قسم کھانا جائز ہے یہ. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ ہم کیا نام ہے کعبہ کی قسم والکعبہ, یہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اس طرح سے اس کا قسم کھا سکتے ہیں. وقول الرجل لصاحب ولولا البط في الدار لاتانا اللصوص, لوگ یہ بھی کہتے ہیں صرف حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال کی تصدیق ہو, فرماتے ہیں کہتے ہیں لولا البط في الدار لاتانا اللصوص, اگر بط نہ ہوتا گھر میں بطخ نہ ہوتا تو آج چور آ جاتے. لوگ اس نیت سے بھی اس کے پالتے ہیں صحیح ہے, اور بطخ بھی پالتے ہیں کہ یہ رات میں ان کا حادثہ بہت تیز ہوتا ہے, کوئی بھی اجنبی آئے تو بھونکنے لگتے ہیں, آدمی منتظر ہو جاتا ہے. لیکن اس کو ایک سبب سمجھنا چاہیے, اور اگر کوئی شخص صرف انہیں کی طرف منسوخ کر دے کہ انہیں کی بنا پر ہمیں حفاظت ملی تو یہ صرف ہو رہا ہے, کیونکہ سب کچھ خیر جو کچھ حفاظت اور نعمت اللہ سے ہی مل سکتی ہے, اگر دوسرے کی طرف منسوخ کر دیا تو یقیناً یہ صرف ہے. اسی طرح کہتے ہیں قول روز رج صاحبی ماشاء اللہ سے, اسی طرح اگر آدمی اپنے کسی کو دوست چاہ رہا ہے کہ آپ جو چاہیں گے اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے ماشاء اللہ وسیع, اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے, گویا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا آپ نے. لیکن کیا کہا جائے, آتا ہے دوسری روایت تفسیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں کہ اگر کوئی کہنا چاہے تو اس طرح کہے ماشاء اللہ ثم ما شاء, اگر جو اللہ چاہے گا پھر آپ جو چاہیں گے. اس کو بھی بعض علماء نے غلط کہا ہے, کیونکہ ما تشاءون کو اگر دیکھا جائے حقیقت میں یہ حدیث کے معنی مرفوع یعنی کار رسول کی حدیث نہیں ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ہے. اتنا کہنا جائز, لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی مکروہ کہا. کیوں؟ کیونکہ ثم کا معنی کیا ہوا, یعنی ثم کا معنی ہوا کہ اللہ کے چاہنے پر آپ کا چاہنا ہے, اس وجہ سے حقیقت میں یہ چیز غلط نہیں ہو رہی ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی مکروہ سمجھا. کہیں ایسا نہ سوچ لے آدمی کہ اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو شریک ہوا, اس وجہ سے بعض نے کہا نہیں ماشاء اللہ. یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا پھر جو تم چاہو گے, یہ بعد کے لوگوں نے تفسیر کی جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے, اور صحابی کی تفسیر تو غلط نہیں کہا جائے گا, لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی غلط فہمی میں پڑنے کے خطرے سے لوگوں کے اس کو بھی مکروہ کہا ہے کہ اللہ جو چاہے گا پھر جو آپ چاہیں گے, یعنی گویا اللہ کا چاہنا ہی اصل ہے, آپ کا چاہنا کوئی اس کا اثر نہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ چاہ لیں تو اچھا ہے. لیکن جب آدمی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا اور آپ چاہیں گے, گویا اللہ کو اور اس آدمی کو شریک کر دیا, کیونکہ واو کا لفظ جو ہے یا اور کا جو لفظ ہے ہر ایک جانتا ہے, جیسے کہیں گے آپ فلاں اور فلاں نے یہ کام کیا, فلاں آدمی اور فلاں آدمی نے یہ کام کیا, تو گویا دونوں نے شرکت کے ساتھ یہ کام کیا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا پھر فلاں نے کام کیا, تو گویا فلاں نے الگ اپنا کام کیا پھر دوسرے کا کام الگ رہا, تو یہ پھر کا لفظ ہے, ثم کا لفظ ہے. اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنا چاہے تو اس حد تک کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں گے, یہ صحیح ہوگا. لیکن اگر کہے کہ جو آپ چاہیں گے اور جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے وہی ہوگا, یہ اللہ کے ساتھ صرف ہوا, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لولا اللہ و فلان, اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو آج ہمارا تو بہت کچھ نقصان ہو جاتا. لا تجعل فیہا فلانا ھذا کلہ بہ شرک, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ, یہ سب شرک ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر, اللہ کے علاوہ کی قسم کی قسم کھائی کسی نے تو اس نے کفر کیا یا شرک میں داخل ہو گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی, کیونکہ قسم جو ہوتی ہے یا قسم جو ہوتا ہے یہ کسی بڑے مسئلے میں اور بڑے آدمی کا حوالہ دے کر کے یا بڑی ذات کا جس سے ڈرا جاتا ہے. یعنی اگر ہم نے قسم کھا کر کے کہا کہ جیسے کہتے ہیں ڈر ہی کا اصل مقصد ہے کہ اگر غلط قسم کھائیں گے تو ہمیں وہ آدمی جس کی قسم کھائی ہے یا وہ ذات جس کی قسم کھائی وہ ہمیں اس کا برا بدلہ بھی دے سکتا ہے. اس وجہ سے قسم کے اندر ایک بہت بڑے تعظیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور خوف کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غلط قسم کھائی یا ناجائز قسم کھائی تو وہ ہمیں اس کا برا بدلہ دے سکتا ہے, ہمیں عذاب اور عذاب دے سکتا ہے. اس وجہ سے قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسعود فقیہ امت صحابہ میں سے سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کہا لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا, اگر میں جھوٹ بات پر اللہ کی قسم کھا لوں تو مجھے یہ پسند ہے اس کے بدلے کہ میں غیر اللہ کا قسم سچ قسم کھاؤں. یعنی تم نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے, اگر ہم نے کیا بھی ہے تو کہہ دیں کہ واللہ نہیں کیا تھے, ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے کہ کہیں کہ فلاں پیر کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے یا کیا ہے. جھوٹ بھی قسم کھائیں اگر اللہ کی تو وہ اس کا مسئلہ ہلکا ہے. کیوں ہلکا ہوا؟ کیونکہ جھوٹ قسم کھانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی اہمیت بیان فرمائی ہے, بلکہ اس کا خطرہ بہت بڑا بیان فرمایا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹھے تھے, ٹیک لگا کر کے آپ نے فرمایا کہ تم کو بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ میں خبر نہ دے دوں, اللہ نبی کو میں کوئی کہا. آپ نے فرمایا, صاحب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, آپ ضرور ہمیں بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وحقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, والدین کو ستانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے, بلکہ اللہ کے شرک کے بعد بڑا گناہ. علماء نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی قرآن پاک میں بھی اپنی عبادت اور اپنے حق کے بعد والدین کا حق کا ذکر کیا ہے. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کسی وجہ سے تو اگر جھوٹ بول, اور اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ اعلی و شہادت الزور وقول الزور, جھوٹی گواہی یا جھوٹا جھوٹ بولنا. وکانا مستقن وجلت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ لگائے ہوئے تھے, اس کی اہمیت جتانے کے لیے آپ بیٹھ گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے, لیکن حلف غیر اللہ, غیر اللہ کا قسم کھانا یہ شرک ہو گیا اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر غیر اللہ کا قسم میں جھوٹ بھی سچ بھی بول کر کے قسم لو تو یہ گناہ میں بڑا ہے اگر ہم اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ قسم کھائیں. حذیفہ ابن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان, یہ نہ کہو کہ جو چاہے ما شاء اللہ وشاء فلان, جو اللہ چاہیں گے اور فلان چاہیں گے وہی ہوگا. ولیکن قولوا, لیکن یہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان. اس کی تفسیر میں نے بتائی کہ ثم کے مطلب پھر, گویا اللہ ہی کی مشیت کو آپ نے مقدم کیا اور اللہ کے ساتھ فلاں کی مشیت کو, فلاں کے چاہنے کو آپ نے شریک نہیں کیا, تو یہ چیز جائز ہوئی. اور پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے کہیں جو اللہ چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا, یہ شرک ہو گیا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں, وہ ایک تابعی ہیں صحابہ کے شاگردوں میں سے اور بڑے یعنی پکی تابعی, انہوں نے فرمایا کہتے ہیں انہو یکرہ ان یقول اعوذ باللہ وبک, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کرا نہیں حرام ہے، یہ کراہت محترم مکرو تنظیم ہی نہیں، بلکہ پرانے لوگ جب بولا کرتے تھے کہ یہ چیز مکرو ہے تو اس کو حرام کہتے تھے، اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرے تو افضل ہے. مکرو تنظیم جس کو کہتے ہیں، یہ مقصد ان کا نہیں ہے. حرام ہے کہ کوئی شخص ہے ان کا کہنا یو کراؤ، یہ حرام ہے کہ کوئی شخص ایسا کہے کہ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وہ یجوز ان یقول، ابراہیم نقی کہتے ہیں یہ جائز ہے، اس طرح کہنا جائز ہے کہے کہ اعوذ باللہ میں اعوذ باللہ ثم بتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر آپ کی پناہ، گویا اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے اور اللہ کے تابع کر کے، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ کے معنی کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا کہ آپ جو چاہیں آپ پھر آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. قال ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله فلان ہرگز نہ کہے بلکہ لولا الله ثم فلان یہ کہے کہ اگر اللہ اور فنا نہ ہوتے تو یہ کام آج بڑا نقصان ہوتا یا اور کچھ ہوتا، یہ کہے کہ لولا الله اگر اللہ نہ ہوتے پھر فلاں نہ ہوتے تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا. ولا تقول لولا الله هو فلان. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، اس چیز کا بیان ہے کہ جو شخص اگر کسی نے اللہ کا یہ قسم کھائی تو اس قسم سے وہ اس قسم کو اس نے قبول نہیں کیا، اس قسم کی وجہ سے بھی اس کو اس کی تصدیق نہیں کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی گویا اگر آپ نے کسی کو ضرورت کے تحت کسی سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا لو تو ہم تمہیں سچ مانیں گے، ہوتا ہے عام یعنی محاکم میں اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر دعویٰ کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گواہ لا کر کے پیش کرے، فلاں کو دیکھا کہ فلاں نے میری یہ چیز لی ہے گواہ لا کے پیش کرو، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جس پر تہمت لگائی گئی ہے مدعا علیہ جو ہے اس سے قسم لیا جائے گا، اگر وہ قسم کھا لے کہ ہم نے یہ چیز نہیں لی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو بری کر دیا جائے گا. یہ ہے اس باب کا مطلب، یعنی گویا اس نے بہت بڑی چیز کا ذکر کر دیا، اللہ کا یہ قسم جب کھا لی اس نے تو اللہ کے قسم کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کے اوپر شبہ کریں کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے یا بھلا آپ کی چیز لی ہے. یہ ہے مسئلہ. حدیث شریف میں ہے کہ البینۃ المتقی والیمین علی من انکر، دعویٰ کرنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ گواہ لا کے پیش کرے، گواہ نہیں ہے تو پھر جس کو متہم کیا گیا ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا، قسم کھا کر کے وہ بری ہو جائے گا، نہ جج کو نہ قاضی کو یہ حق ہے کہ اس کو متہم سمجھے اور نہ صاحب دعویٰ کو حق ہے کہ اس کو کہے کہ جھوٹ میں قسم کھائے. نہیں، جب اللہ کی قسم کھا لی اس نے تو بہرحال آپ کو اللہ کی ذات کے احترام میں اس کو سچ سمجھ رہے ہیں، اگرچہ اسے جھوٹی قسم کھائی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بہت بڑا وعید ذکر کیا ہے جو کسی کا مال جھوٹ قسم کے ذریعے سے لے لے. اسی طرح اگر کوئی شخص بھیج رہا ہے کوئی والمنفق صلاته بحلف جائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ بیان کیا اس شخص کا جو اپنا سامان جھوٹ قسم کھا کر کے بیچ رہا ہے. واللہ ہمارا خرید ہے 50 کا تو ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، حالانکہ وہ 20 کا ہو سکتا ہے جھوٹ بول کے. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ قسم جب کھا لیتا ہے کہتے بس بس اچھے ٹھیک ہے لے ہی لیتے ہیں، حالانکہ وہ خریدا 20 کا قسم کھا لیتے ہیں کہتے ہیں واللہ ہمارا اتنے کا پڑتا ہی نہیں ہے خریدا نہیں ہے. یہ ہے وہ والمنفق صلاته بحلف كاذب، اس کا بھی بہت بڑا برا. لیکن جب قسم کھا لیا اس نے تو ہم اس کو صحیح سمجھیں گے، اللہ یہ کہ وہ مجرب ہوگی وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں صبح کی کچھ گنجائش ہو سکتی، لیکن جب اتنی بڑی ذات کی قسم کھا لی اس نے تو پھر حق نہیں کہ اللہ کی ذات کا احترام نہ ہو، اس کو صحیح سمجھنا ہے. اسی وجہ سے شرعی طور پر اس کو بری کرنا ہے، اگرچہ وہ متہم تھا لیکن جب گواہ نہیں شہادت نہیں ملی اس کو قسم کھا کر کے بری کر دیا، قسم لے کر کے اس کی بری کر دیا جائے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ. یہ چیز رہی پرانے زمانے میں، اب بھی ہے لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں، اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. لا تحلفوا جس کی قسم کھا جاتے ہیں ابھی ہے من حلف باللہ من حلف من حلف له باللہ فلیصدق، جس کے لیے یا جس کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے تو چاہیے کہ اس کی تصدیق کر لے، اس کو پھر جھوٹا نہ سمجھے. او من حلف له باللہ فلیصدق، اللہ کی قسم جب کھا لی جائے تو چاہیے کہ آدمی اس پر راضی ہو جائے. ومن لم يرضى فليس من الله، جو راضی نہیں ہوگا اللہ اس سے بری ہے. فليس من الله یعنی گویا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کی دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی برات ظاہر کرے کسی سے، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ بَرِيٌّ، اس طرح کے الفاظ جہاں بھی آئیں تو یہ بڑے گناہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور بڑے گناہ عام طور پر توبہ ہی سے معاف ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے جب یہ کہا کہ جب قسم کھلا دی اللہ تعالیٰ کی تو بہرحال اس کو صحیح سمجھنا ہے، اس کو بری کر دینا ہے اور راضی ہو لینا ہے. پھر نہیں کہ قسم بھی کھا لیا اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ نہیں تمہارے اوپر ہمارا حق لازم ہے. باب قول اللہ قول ما شاء اللہ وسیف ان قتیلہ، ما شاء اللہ وسیف، آپ جو اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے، اس کا اس کے کہنے کا یا کیا حکم ہے؟ اس کا باب خاص باندھا. اس سے پہلے حلف بغیر اللہ وغیرہ کے ضمن میں یہ چیز آئی، یہ بیان آیا ہے، لیکن حضرت قتیلہ کہتی ہیں ان یہودین، قتیلہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا ان یہودین، ایک یہودی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا انکم تشرکون، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو. تفسیر کی اس نے کہ تمہارے یا آپ لوگوں کے شرک کا کیا معنی ہے؟ تقولون ما شاء اللہ وسیف، گویا یہ چیز دین اسلام، ہر انبیاء، ہر نبی کا، تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہی تھا، اور اس دین اسلام کی مختلف شکلیں، بعض چیزیں ناسخ بعض چیزیں منسوخ ہمیشہ ہوتی رہیں، لیکن تمام انبیاء مسلمین ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وانا من المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وانا اول المسلمین وانا مسلمین، تو تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. توحید تمام انبیاء کے ادھیان میں مسترد کی رہی ہے، البتہ پروں میں اختلاف رہا ہے، کسی کو اتنی نمازیں پڑھنی، کسی کا کچھ نجاست آ جائے تو وہ نجاست کس طرح دور کی جائے، کپڑے سے، جسم سے کپڑے کاٹ کے پھینک دینے ضروری ہوتے تھے جیسا کہ رواج میں آتا ہے، لیکن اسلام میں کہ اس کو آپ صاف کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید تمام انبیاء میں مسترد کی رہی ہے، اس میں نسخ اور ناسخ اور منسوخ کی کوئی چیز نہیں رہی ہے. جو چیز توحید کی حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، جو کچھ جتنے انبیاء رہے وہی چیز اسلام میں بھی رہی ہے. اور اسی کا ایک منظر یہ دیکھیے کہ ایک یہودی آ کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دیدہ بریدے سے کہتا ہے کہ انکم تشرکون باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. تقولون ما شاء اللہ وسیف، یہ کہہ کر کے تم شریک اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے گا آپ چاہیں گے. وہ تقولون والکعبہ، اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ کعبے کی قسم. فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لیا، اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب بالکعبہ، جب وہ قسم کھانے جائیں تو یہ کہیں کہ کعبے کے رب کی قسم، یہ نہ کہیں کہ کعبے کی قسم. وَأَن يَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُسْلِمُوا، اور یہ کہیں کہ جو اللہ چاہیں گے پھر آپ جو چاہیں گے. ما شاء اللہ وسیف نہ کہیں بلکہ ما شاء اللہ ثم وسیف کہیں. کیا یہ صرف مدینے میں یہ حکم صادر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پہلے سے یہ چیز رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت میں بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ اتری، نازل ہوئی، قرآن کریم احکام میں کے بارے میں 23 سال تک نازل ہوتا رہا. اسی طرح کی ایک چیز یہ بھی ہو سکتی کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کو بھی بہت کئی سالوں تک جائز رکھا تھا، اس کی تعریف نہیں کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی منع نہ فرمایا ہو. اس کے بعد جب اس طرح کی بات آئی ہو، وہی آئی ہو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے منع فرمایا ہو، یا اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور توحید کی چیزوں کو مکے ہی کی زندگی سے بھی تفصیل بیان فرمایا، اور یہی چیز زیادہ قریب احتیاط معلوم ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسا کہہ دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کہا تو آپ تو فوراً انکار کر دیتے تھے، کسی نے آ کر کے کہا جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے, کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما شاء اللہ حسین, اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. فقال اجعلتنی للہ ندا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ, جو صرف اللہ چاہیں گے وہی اللہ صرف چاہیں گے وہی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بات آئی تو آپ اس کی تنبیہ فرماتے تھے. ہو سکتا ہے یہودی بعض صحابہ سے اس طرح کی بات منع ہونے کے باوجود بھی سن لیا ہوں یہودیوں نے آ کر کے, وہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گویا روز جمانے کے لیے کہ آپ لوگ بھی تو صرف کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم صرف کرتے ہیں, وہ اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے کہنے کے بعد اس سے منع کیا, نہیں, ایسا ہوتا رہا. لوگ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود کیونکہ زبان پر ایک بات آ جاتی ہے, زبان عادی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے نکل گئی ہو, تو آ کر کے اس نے کہا تو آپ نے تاکیدن فأمرهم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تاکیدن آپ نے حکم دیا کہ ایسا ہرگز نہ کہو. یہ نہیں کہنا, یہ معنی نہیں ہے کہ یہودی کے کہنے سے آپ نے اپنے طرف سے منع کیا, نہیں. سب کچھ جو کچھ تحلیل اور تحریم, کسی چیز کا حلال کسی چیز کا حرام کرنا, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہی کے ذریعے سے کیا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا, قرآن کی طرح ایک دوسری چیز بھی دی وہ سنت ہے. اس وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیارے رسول نے اپنے طور پر, جیسے میں اس وجہ سے اس کی تاکید زیادہ کرتا ہوں کہ یہ اہل قرآن جو ہیں جن کی یہ شہوت ہے یا جن کی گویا ایک تمنا ہے کہ حدیث پر عمل نہ ہو اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, معمولی سا مطلب پا جاتے ہیں تو اس سے انتظار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر اپنی طرف سے بہت سی چیزیں کہا کرتے تھے اور وہ چیز ہمارے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی, صرف قرآن کے احکام ہی ہمارے اوپر فرض ہیں. یہ ان کی بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے, اور قرآن کا سمجھنا بغیر سنت کے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر مطلق اگر کوئی سخت انکار کر دیتا ہے کہ تمام احادیث ہمارے اوپر یا احادیث میں جو احکام آئے ہیں حلال اور حرام کے ہمارے اوپر ان کا لینا واجب نہیں, تو اس پر کفر کا فتوا علماء نے دیا ہے اور واقعی وہ کافر ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے اوپر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں, اور آپ بیان فرماتے تھے. آپ نے لگتا کہ دیکھو کوئی شخص آسودہ اس طرح کا پیٹ بھر کر کے اور آرام سے آرام کرسی پہ بیٹھ کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی صرف کلام پاک ہی پر ہم عمل کریں گے اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ ہوتی تو قرآن. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی حکم دیا ہوگا, منع کیا ہوگا اس طرح نہ کہنے کا, لوگوں کی زبانوں سے اس طرح باتیں نکل جاتی رہی ہوں گی. یہودی نے آ کر کے پیارے رسول سے کہا کہ آپ بھی صرف کرتے ہیں, گویا اس زمانے میں بھی ہو سکے وہ بھی ایسے تھے جو توحید کی بعض باریک چیزوں پر عمل کرتے تھے, اگرچہ انہوں نے توریت کی بہت سی چیزوں کو بدل دیا اپنے منوانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. وہ ابن ماجہ عن الطفیل اخی عائشہ رضی اللہ عنہا لامها رأیتک انی اتیت علی نفر من الیہود فقال انکم لانتم القوم, کہتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ آئے یا میں کچھ یہودیوں کے سامنے سے گزرا تو یہودیوں نے کہا لانتم القوم آپ لوگ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں, اگر یہ بات آپ نہ کہتے لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ کہانی خل تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اچھے ہو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اگر یہ بات نہ کہو کہ عزیر ابن اللہ تو تم اچھے لوگ ہو, لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ یہودی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیر نبی تھے, ان کی لوگ پوجا کرتے تھے کس وجہ سے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت المسیح عیسیٰ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, نصارا کہتے تھے کہ المسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو ان کے پاس بھی جا کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ابن اللہ یا عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک نہ سمجھو تو تم لوگ اچھے لوگ ہو, وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ, تو یہودی نے کہا کہ آپ لوگ بھی اچھے آدمی ہوتے ہیں. اگر یہ نہ چاہتے لولا ما شاء اللہ وشاء محمد, اگر آپ یہ نہ چاہتے کہ جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہیں گے تو تم اچھے آدمی تھے. تم ہمارا تو بے نفر نسارا, اور تو پھر کہتے ہیں کہ پھر میں گیا کچھ نسرا مسیحیوں کے یا نسارا کے پاس سے گزرا, تو ان سے ہم نے یہی بات کہی کہ تم لوگ یہ نہ چاہتے تو اچھا ہوتا, المسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے وہی بات دہرائی جو یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بھی اچھے آدمی ہوتے اگر یہ نہ چاہتے ماشاء اللہ ہو وشاء محمد. یہ بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں. اس زمانے کے یہودی اور نصرانی بھی اگر اس قسم کی, اگرچہ وہ بڑے شرک میں مبتلا تھے, لیکن اس قسم کی چیزوں کو محفوظ رکھ کر کے گویا یہ معلوم ہوتا تھا, یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے دین توحید میں سب ایک ہیں. اگرچہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو بدل دیا, لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کچھ چیزیں چھن چھن کر کے بچ رہی ان کے تصرف اور ان کے خرد برد سے, تو گویا یہ چیز بھی ان کے ذہن میں تھی کہ اس طرح کا کہنا یہ شرک ہے. آپ لوگ کہتے ہیں گویا آپ شرک کرتے ہیں. فرما اصبحت اخبرت بمن اخبرت, تو پھر کہتے ہیں کہ جب میں صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں کو خبر کی, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ سے بھی کہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل اخبرت بها احد, کیا تم نے اس کی کسی کو اور کو خبر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی ہے. فحمد اللہ واثنى علیہ, اہم چیز ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں نصیحت نہیں کرتے تھے, بلکہ خطبے کی شکل بنا کر کے حمد و ثنا کر کے آپ اس کی چیز کا ذکر کرتے تھے. پھر آپ نے کہا حمد اللہ واثنى علیہ, حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعل طفیل اندا آہویا, حضرت طفیل نے طفیل دوسی ہیں شاید یہ, جیسا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں کی طرف سے بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تم لوگوں میں سے جس کو خبر دی انہوں نے خبر بھی دی. وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنَا نَهَاكُمْ عَنْهَا, تم لوگ ایسی بات کہتے ہو, میں کان یمنعنی, کچھ اسباب کی بنا پر میں تمہیں اس سے منع نہیں کر پایا تھا. فلا تقولوا, اب میں منع کر رہا ہوں, ایسا ہرگز نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد, ایسا نہ کہو, بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ, جو اللہ وحدہ لا شریک چاہیں گے وہی ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ زبان کے اعتبار سے بھی توحید کا دامن اس کا نہ چھوڑنے پائے. زبان کا مسئلہ بہت بڑا ہے, جس طرح اور بہت سی چیزوں میں اس زبان سے اس کو بہت کچھ تکلیف, بہت کچھ عذاب اور عذاب ہو سکتا ہے, مواخذہ ہو سکتا ہے, اسی طرح توحید کے مسئلے میں سب سے زیادہ مواخذہ اس کا ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد علیہ وسلم. کیا اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے؟ سوال بڑا ٹیڑھا ہے, دو ہی ٹوک کا ہے لیکن بہت ٹیڑھا ہے. کس وجہ سے یہ سوال کیا گیا, کیا اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے؟ میں آپ گویا میزان پہ رکھ کر کے توڑ رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کعبہ شریف کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پیارے رسول افضل الرسل ہیں, اور اگر واقعی یہ کہا جائے تو موازنہ کیا جائے تو پیارے رسول کا درجہ بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ نے تواغن اس موازنے سے منع کیا, کسی طرح کا بھی موازنہ, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمیں مفاضلہ اور موازنہ نہ کرو. بس انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہیں, ماں سب کی ایک ہے اور باپ مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ ہو اللہ باپ مختلف ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بات بہرحال نہیں چلنی چاہیے. یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ ماشاء اللہ اور دیش کی طرح یہ بھی نہ کرو, ایسا بھی نہ کرو, ہر ایک کی حیثیت الگ. اور سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موازنے میں کہ آدمی ایک مسلمان آدمی کے خون کی عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. یہ دیکھیے, یہ خون کی کسی کو قتل کر دینا, گویا اس نے اگر کعبہ شریف کے ساتھ کوئی بے حرمتی کی ہوتی تو قتل جو ہے قتل کسی مسلم کے قتل کا گناہ اس سے بڑھ کر کے ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح کے موازنہ تو آتا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ظاہر بات ہے وہ کعبہ شریف کی بے حرمتی سے بہت بڑی ہو گئی. عقیدہ اشعری کیا ہے, آج بہت ٹیڑھے ٹیڑھے سوال ہو رہے ہیں کیا بات ہے, لیکن انشاءاللہ کچھ جگہ ملے گا. عقیدہ اشعری کیا ہے, کیا اشعری صاحب نے اپنے عقیدے سے توبہ کی؟ توبہ کے بارے میں بہت اچھا سوال بھی ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ لوگ بہت سے لوگ دین دنیا کے معاملے میں تو ذرا سی کھوٹ برداشت نہیں کریں گے, ذرا سا نوک جھڑ رہا ہو کسی چیز کا تو کہیں گے اس کو ٹھیک کرو, لیکن نماز ہو, روزہ ہو, عقیدہ ہو, اس کے نوک پلک ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ یہ سب چیز تمام چیزوں سے عام ہے. عقیدہ اشعری اصل میں ایسا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ لوگ گمراہی میں تھے, یہ تو حقیقت ہے. وہ انسانوں میں سب نفی غرال مبین, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے, صحابہ نے کون سا عقیدہ اپنے سینوں سے لگایا, وہ عقیدہ سمجھنا چاہیے. جب انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, مستوی ہیں, تو کیا انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے جسم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہے, اللہ تعالیٰ پالتی مار کے بیٹھا ہے, اوپر بیٹھا, خدا خاص کوئی سوال نہیں. اس وجہ سے جس طرح انہوں نے سمجھا اسی طرح سمجھنا, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے, وہ کس طرح ہے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اب اگر کسی نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا تو گویا مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ ہو گیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے, اس وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ یہ غلط ہو گیا, بلکہ ہاتھ کی تعویل اور تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ کی قدرت ہے. یہ چیز گویا انہوں نے خود چور کی طرح خود اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیا, یعنی یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح, پھر اس سے اس تشبیہ کو نفی کرنے کے لیے اس لفظ کی یا اس صفت کی تعویل کر دی, تو کہا کہ ید اللہ فائدہ, یعنی اللہ کی قدرت جو ہے وہ ان کی قدرت سے آگے ہے. یہ چیز صحابہ نے نہیں سمجھی تھی. بعد میں لوگوں نے اس کو جو اس میں کوئی شک نہیں کہ غلط عقیدے کے لوگ جو مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ دین جس سے اسلام پھیلا جہاں میں وہ کھویا گیا آ کے ہندوستان میں. مصدق خالی بڑی اہم کتاب ہے حقیقت میں, توحید پر انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے. تو ہندوستان کا اسلام بھی تمام علماء نے لکھا ہے کہ وطنیت سے مل کر کے اسلام ہندوستان کا بہت دنوں تک رہا. اللہ کے کچھ بندے ہر زمانے میں اٹھے جنہوں نے اسلام کو وطنیت سے دور کرنے کے لیے یا وطنیت کے یا بت پرستی کے اعمال سے الگ کرنے کی بڑی کوششیں کی, جن میں بہت سے مجددین کا نام بھی آتا ہے. تو گویا اسی طرح دوسرے عرب ممالک میں یا فارس کے علاقوں کے جو لوگ اپنی بت پرستی کے عقیدے کے بعد اسلام لائے, وہ پورے طور پر اسلام کو نہ سمجھ سکے, اس وجہ سے اس میں تصوف, غلط تصوف کا داخلہ اسی راستے سے ہوا اسلام میں. اسی طرح اور وحدت الوجود سبحان اللہ, کیا بتاؤں میں کہ بڑے بڑے علماء اس میں دھوکھا کھائے, بہت بڑے بڑے علماء اس میں وحدت الوجود, ان شاء اللہ اس کی تفسیر ہو سکتا ہے بعد میں کروں. تو اسی طرح لوگوں نے جب یہ عقیدہ سمجھا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے, اس کی کوئی صفت نہیں, اگر آپ مانیں گے تو اللہ کی طرح تصویر ہوگا, تو نکلے لوگ اہل علم کلام والے کہے گئے. باتیں بڑی ہونے لگی, کلام ہی کہا گیا, کلام والے بات, کلام معافی, کلام وہ کلام آپ کہتے ہیں کلام کثیر معافی, تو وہ کلام ہی میں جا کر کے اہل کلام ہو گئے اور مختلف قسم کی باتیں. جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ وہی چپ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ لگے ہزاروں باتیں کرنے, کلام تدبیر کرنے, تو اس میں یہ بات نکل رہی کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کے پیر ہیں, اللہ فین نقب آئین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تم ہو, آنکھ ثابت کریں گے تو وہ مخلوق کتنے ہو گئے, بڑی باتیں کرنے لگے. اس بڑی باتوں میں انہوں نے تعویل کرنا شروع کر دیا. امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ پہلے اسی میں تھے, کیونکہ شاگرد تھے انہی لوگوں کے, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاگردی کے استاد کو بہت ہی ڈھونڈ کر کے چاہیے کہ اختیار کرے آدمی. استاد کا غلط اثر ہر وقت رہے گا. بیچارے متاثر ہوئے اور اس کی بہت بڑی انہوں نے پرچار کی, کتاب بھی لکھی. اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ ابانہ لکھا. آپ کے جواب کا, آپ کے سوال کا دوسرا بند جو ہے کہ توبہ کی انہوں نے ابانہ لکھا. اس میں صاف لکھا ہے کہ میں آج سے امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر. اس کے بعد پوری تفصیل عقیدے کی, کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے, اس کے عظمہ اور صفات کا سفر ذکر کیا. تو یہ ابانہ, آپ یہ سوچیے کہ آپ نے کوئی بات کہی ہو پھر بعد میں اس کی الٹ بات کہہ دیں تو آخری بات ہے, یہ سمجھتا ہے کہ وہی آخری بات آخری قانون ہونا ہے. اسی طرح آپ یہ سمجھیں جیسے کلام پاک میں بہت سی چیزیں آئی ہیں, پہلی بات تھی جائز تھی, بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ حضرت امام ابو الحسن اشعری کی بات آخری لی جائے, لیکن لوگ اپنے کو اشعری کہتے ہیں اور امام ابو الحسن اشعری کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے پرانے عقیدے سے جو معتزلہ وغیرہ کا عقیدہ تھا, یہ سب نام آتے ہیں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گا, تو اس سے توبہ کی انہوں نے اور باقاعدہ اعلان کیا. اس اعلان کی دستاویز آج ان کی کتاب الیمانہ کی صورت میں لوگوں کے سامنے موجود ہے. تو یہ انہوں نے توبہ کیا, اس کے باوجود بھی لوگ اس عقیدے کی طرف اپنے کو منسوخ کرتے ہیں, یہ عقیدہ سراسر غلط ہے. جی بہت بڑی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. شان یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل, اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کا کوئی ٹکڑا کوئی صفحہ دیکھا تو آپ غصہ ہو گئے, سخت غصہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا متحوکون انتم, کیا تم اپنے دین کی صداقت میں تمہیں کوئی حیرانی یا شک ہے؟ واللہ لو کان موسیٰ, لو کان قسم کے واللہ کا لفظ نہیں یاد آتا ہے, لیکن اے لو کان موسیٰ حیا لما وتعہ.